بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ربنا صدق الله العلي العظيم
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کا کہنا ہے کہ پروردگار، جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے تو اب ہمارے دلوں میں کجی نہ پیدا ہونے پائے، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما کہ تو بہترین عطا کرنے والا ہے۔ خدایا، تو تمام انسانوں کو اس دن جمع کرنے والا ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اللہ کا وعدہ غلط نہیں ہوتا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ آل عمران کی آیات 8-9 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب علی اصغر برومن۔ سامعین، ہماری یہ نشیات آپ 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹز اور میڈیم وے میں 765 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sehar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، جو عالمی خبروں اور سیاسی تبصرے پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے۔ نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا، پھر آپ پروگرام بزم دوستاں سنیں گے۔ اس کے بعد آپ پروگرام آئینۂ صحافت سنیں گے، جس کے بعد پروگرام آئیے فارسی سیکھیے پیش کیا جائے گا، اور منارۂ نور ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش۔ عزیز سامعین، پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ تو آئیے اس پروگرام میں سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے عالمی خبریں پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی گلشن نقوی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے باس اہم خبروں کی سرخیاں۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان نے کہا ہے کہ وسیع ڈرون آپریشن کے دوران سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں 5 حساس اہداف کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ امریکی ایوان نمائندگان کی انٹیلیجنس کمیٹی کے سربراہ ایڈم شیف نے سعودی صحافی جمال خاشقجی کے قتل سے متعلق رپورٹ کی اشاعت پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ کسی بھی امریکی صدر کو موجودہ سعودی ولی عہد بن سلمان سے ملاقات نہیں کرنا چاہیے۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان میں عام ہڑتال کے نتیجے میں معمول کی زندگی بری طرح متاثر ہوئی ہے، اور ہندوستان میں کسانوں کا احتجاج جاری ہے۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان نے کہا ہے کہ وسیع ڈرون آپریشن کے دوران سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں 5 حساس اہداف کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ المسیرہ ٹیلی ویژن کے مطابق یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سری نے اتوار کے روز ایک پریس کانفرنس کے دوران خصوصی ڈرون آپریشن کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے کہا کہ ریاض میں اہم اہداف کو ذوالفقار 1 میزائل اور سماد 3 قسم کے 9 ڈرون طیاروں سے نشانہ بنایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ایسے ہی ایک اور آپریشن کے دوران قاصف کے 2 قسم کے 6 ڈرون طیاروں نے ابہا اور خمیس مشیت میں بھی سعودی فوجی اہداف پر حملے کیے ہیں۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان نے یہ بات زور دے کر کہی کہ جب تک یمن کے خلاف جنگ اور محاصرہ جاری ہے، سعودی اہداف پر حملے نہ صرف جاری رہیں گے بلکہ ان میں مزید وسعت آئے گی۔ سعودی فوجی اتحاد نے گزشتہ رات دارالحکومت ریاض پر یمنی فوج کی جانب سے داغے جانے والے ایک بیلسٹک میزائل کو فضا میں تباہ کرنے کا دعویٰ کیا تھا، جبکہ ٹویٹر پر سعودی صارفین نے شہر میں دھماکوں کی آوازیں سنائی دینے کی خبر دی تھی۔ اس حملے کے بعد ریاض اور جدہ کے ہوائی اڈوں کی سرگرمیاں معطل کر دی گئی تھیں، اور تمام پروازوں کو دیگر شہروں کی جانب جانے کا حکم دے دیا گیا تھا۔ ادھر یمن سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق معارب سیکٹر پر جاری جنگ کے دوران یمنی فوج نے سعودی اتحاد کے متعدد اہم کمانڈر کو ہلاک کر دیا ہے۔ یمنی ذرائع کا کہنا ہے کہ ہلاک ہونے والے سعودی اتحاد کے کمانڈروں میں کمبائنڈ ڈویژن کے کمانڈر ناصر سعید البری حتا کے علاوہ عبدالعلی الوافی، مروان محسن، رضاوز نعمان الصالح شامل ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ وہ سعودی ولی عہد بن سلمان کے بارے میں پیر کے روز پالیسی بیان دیں گے۔ رویٹرز کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن نے اس سوال کے جواب میں کہ کیا سعودی ولی عہد بن سلمان کے خلاف سعودی صحافی جمال خاشقجی کے قتل پر تادیبی اقدامات کیے جائیں گے، کہا کہ وہ اس حوالے سے پیر کے روز بیان دیں گے کہ ان کے خلاف کیا کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے مزید کچھ بتانے سے گریز کیا۔ دریاسنا امریکی ایوان نمائندگان کی اسپیکر نینسی پیلوسی نے جمال خاشقجی کے قتل کے ذمہ دار عناصر کے خلاف قانونی کارروائی کے امریکی وعدے کا ذکر کرتے ہوئے ریاض کے ساتھ واشنگٹن کے تعلقات پر نظر ثانی کی ضرورت پر زور دیا۔ نینسی پیلوسی نے کہا کہ سعودی عرب کو جان لینا چاہیے کہ دنیا اس کے جارحانہ اور مجرمانہ اقدامات کا مشاہدہ کر رہی ہے اور جرم کا ارتکاب کرنے والوں کو اپنے اس قسم کے اقدامات کا جواب دینا ہوگا۔ امریکی ایوان نمائندگان کی انٹیلیجنس کمیٹی کے سربراہ ایڈم شیف نے سعودی صحافی جمال خاشقجی کے قتل سے متعلق رپورٹ کی اشاعت پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ کسی بھی امریکی صدر کو موجودہ سعودی ولی عہد بن سلمان سے ملاقات نہیں کرنا چاہیے۔ یاہو نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے امریکی ایوان نمائندگان کی انٹیلیجنس کمیٹی کے سربراہ ایڈم شیف کا کہنا تھا کہ سعودی ولی عہد کے ہاتھ خون سے رنگین ہیں اور انہوں نے جمال خاشقجی کو گرفتار یا قتل کرنے کا براہ راست حکم دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ تنہا سعودی ولی عہد ہی کو سزا نہیں ملنا چاہیے بلکہ جمال خاشقجی کے قتل اور ان کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے ایک ایک شخص کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جانا چاہیے۔ ایڈم شیف نے بڑی صراحت کے ساتھ کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ حکومت امریکہ اسی پر اکتفا نہ کرے، بلکہ کوئی بھی امریکی صدر سعودی ولی عہد سے نہ ملے اور نہ ہی انہیں امریکہ آنے کی دعوت دی جائے، حتیٰ ان سے ٹیلی فون پر بھی بات نہ کی جائے۔ امریکی ایوان نمائندگان کی انٹیلیجنس کمیٹی کے سربراہ نے سعودی عرب کو ہتھیاروں کی فروخت سے متعلق ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ میں ریاض حکومت کو ہتھیاروں کی فروخت بند کرنے کی حمایت کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں جب تک سعودی عرب کے رویے میں قابل توجہ حد تک تبدیلی نہ آ جائے، اس وقت تک ہتھیاروں کی فروخت پر پابندی برقرار رکھی جائے۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان میں عام ہڑتال کے نتیجے میں معمول کی زندگی بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ بلوچستان میں یہ ایک روزہ ہڑتال عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما اور صوبائی سیکرٹری اطلاعات اسد خان اچکزئی کے قتل کے خلاف کی جا رہی ہے۔ ہڑتال کے باعث صوبے کے تمام شہروں میں مارکیٹیں، تجارتی مراکز بند ہیں۔ شہروں میں اور اہم شاہراہوں پر ٹریفک نہ ہونے کے برابر ہے۔ اے این پی کے کارکنوں کی بڑی تعداد نے اپنے مقتول رہنما کے آبائی شہر چمن میں مظاہرے بھی کیے ہیں۔ واضح ہے کہ اے این پی بلوچستان کی سیکرٹری اطلاعات اسد خان اچکزئی کو 5 ماہ قبل کوئٹہ ایئرپورٹ روڈ سے اغوا کیا گیا تھا، جن کی لاش گزشتہ روز ملی تھی۔ پولیس نے مذکورہ سیاسی رہنما کے قتل کے الزام میں نیم فوجی دستے لویس کے ایک اہلکار کو گرفتار کیا ہے، جس نے ان کے قتل کا اعتراف کیا ہے۔ ہندوستان میں کسانوں کا احتجاج جاری ہے۔ اس درمیان میرٹھ میں ایک مہا پنچایت سے خطاب کرتے ہوئے دہلی کے وزیر اعلی کیجریوال نے بھی زرعی قوانین کو موت کا پروانہ قرار دیا ہے۔ زرعی قوانین کے خلاف دہلی کے بارڈر پر کسانوں کے احتجاج کے دوران مغربی اتر پردیش میں مہا پنچایتوں کا دور بھی جاری ہے۔ اتوار کو میرٹھ میں کسانوں کی ایک مہا پنچایت کو عام آدمی پارٹی کے سربراہ اور دہلی کے وزیر اعلی اروند کیجریوال نے خطاب کیا۔ کیجریوال نے اپنے خطاب میں مرکز میں برسر اقتدار مودی حکومت پر شدید حملہ کیا اور نئے زرعی قوانین کو ڈیتھ وارنٹ بتا دیا۔ کیجریوال نے وزیر اعظم مودی پر الزام لگایا کہ انہوں نے یہ قوانین اپنے سرمایہ دار دوستوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے پاس کرایا ہے۔ دہلی کے وزیر اعلی نے کہا کہ ان قوانین کے سبب سب کی کھیتیاں سرمایہ داروں اور بڑی بڑی کمپنیوں کے ہاتھوں میں چلی جائیں گی۔ انہوں نے حکومتی رویے پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ کسانوں پر لاٹھیاں برسائی جا رہی ہیں، ان کے ارد گرد کیلیں ٹھوکی جا رہی ہیں اور کسانوں پر جھوٹے مقدمے بھی دائر کیے جا رہے ہیں۔ دہلی کے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ کسان 95 روز سے شدید ٹھنڈک میں کھلے آسمان کے نیچے دھرنے پر بیٹھے ہیں، لیکن مرکزی حکومت ان کی بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ کیجریوال نے کسانوں سے متعلق مہا پنچایت کو ایک ایسے وقت خطاب کیا ہے جب کسان رہنماؤں کا کہنا ہے کہ ان کی تحریک غیر سیاسی ہے اور اس میں وہ کسی بھی سیاسی پارٹی کے رہنما کو نہیں آنے دیں گے۔ ہندوستان میں پیٹرول اور گیس کی قیمتوں میں ریکارڈ سطح بدستور برقرار ہے اور شہریوں کو دباؤ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق اتوار کے روز بھی پیٹرولیم اور گیس کی قیمتیں ریکارڈ سطح پر برقرار رہیں، اگرچہ بین الاقوامی مارکیٹوں میں خام تیل کی قیمتوں میں نرمی کا بھی مشاہدہ کیا گیا۔ دہلی میں اتوار کو فی لیٹر پیٹرول کی قیمت 91.17 روپے تھی۔ ہفتے کو بھی پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا تھا۔ ہندوستان میں پیٹرول، ڈیزل اور گیس کی قیمتوں میں اضافے پر حزب اختلاف کے ساتھ ساتھ عام شہریوں کی جانب سے شدید احتجاج کیا جا رہا ہے۔ اس درمیان ہندوستان کے پیٹرولیم کے وزیر دھرمیندر پردھان نے کہا ہے کہ مارچ تک گیس کی قیمتوں میں کچھ کمی واقع ہو سکتی ہے۔ ہندوستان میں کرونا کی شدت جاری ہے اور مسلسل تیسرے روز بھی 16,000 نئے معاملات سامنے آئے ہیں۔ ہندوستان کی مرکزی وزارت صحت نے اپنے تازہ بیان میں کہا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں تیسرے روز 16,000 سے زائد نئے کیسز سامنے آئے ہیں، جس کے باعث کورونا سے متاثرین کی مجموعی تعداد تقریباً 1,08,00,000 ہو چکی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں 113 مریض جان کی بازی ہار گئے اور یوں ہندوستان میں کورونا سے اموات کی کل تعداد 1,57,000 سے زائد ہو گئی ہے۔ ہندوستان کی وزارت صحت نے ساتھ ہی یہ بھی کہا ہے کہ اب تک 1,07,75,000 افراد کورونا کو شکست دے چکے ہیں اور ملک میں صحت یاب ہونے والوں کی شرح 97.10% ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ہندوستان میں اب تک 1,43,00,000 سے زیادہ لوگوں کو کورونا ویکسین لگائی جا چکی ہے۔ ادھر مہاراشٹر میں کورونا کے بڑھتے ہوئے معاملات کے پیش نظر پونے میں آئندہ 14 مارچ تک اسکول کالج بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ایرانی ماہرین کی تیار کردہ دوسری کرونا ویکسین کوو پاس کے کلینیکل ٹرائل کا باضابطہ آغاز ہو گیا ہے۔ ری کیمبیننٹ پروٹین سے تیار کی جانے والی دوسری ایرانی کرونا ویکسین کوو پاس کی انسانی آزمائش کا آغاز ایک تقریب کے دوران کیا گیا اور پہلے مرحلے میں 2 رضاکاروں کو اس کا ٹیکہ لگایا گیا۔ یہ ویکسین ایران کی معروف کمپنی راضی ویکسین اینڈ سیروم ریسرچ انسٹیٹیوٹ نے تیار کی ہے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مذکورہ کمپنی کے ڈائریکٹر ریسرچ محمد حسن فلاح مہرآبادی نے بتایا کہ پہلے مرحلے میں 133 رضاکاروں کو یہ ٹیکہ لگایا جائے گا، جن کا پہلا گروپ 13 رضاکاروں پر مشتمل ہوگا، جبکہ باقی 30-30 کے گروپ بتدریج مطالعے میں شامل کیے جائیں گے۔ ایرانی ماہرین کی تیار کردہ دوسری کورونا ویکسین کوو پاس کی رونمائی گزشتہ دنوں ایک خصوصی تقریب کے دوران کی گئی تھی، جس میں صدر کے معاون خصوصی برائے سائنس و ٹیکنالوجی سورنا ستاری اور وزیر صحت ڈاکٹر سعید نمکی بھی شریک تھے۔ عالمی ادارہ صحت کی جاری کردہ معیار کے مطابق تیار کی جانے والی یہ ویکسین بیک وقت انجیکشن یا سانس کے ذریعے انسانی جسم میں داخل کی جا سکتی ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب مجید تخت روانچی نے امریکہ کی 31 اور ایٹمی معاہدے کی خلاف موجودہ حکومت کو بھی قرارداد معاف کیجیے گا۔ اقوام متحدہ نے میں ایران کے مستقل مندوب مجید تخت روانچی نے ایٹمی معاہدے کی قرارداد 22-31 کی خلاف ورزی کرنے والا امریکہ کو قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ بین الاقوامی ایٹمی معاہدے میں امریکہ کی واپسی کا بہترین طریقہ اپنے وعدوں پر عمل کرنا ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب مجید تخت روانچی نے الجزیرہ ٹی وی چینل سے گفتگو میں بین الاقوامی ایٹمی معاہدے سے امریکہ کی علیحدگی سے متعلق کیے جانے والے واشنگٹن کے خود سرانہ فیصلے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ کی جو بائیڈن حکومت نے بارہا اعلان کیا ہے کہ واشنگٹن ایٹمی معاہدے میں واپس آئے گا، مگر اب تک ایٹمی معاہدے کے سلسلے میں امریکہ کی سابق اور موجودہ حکومت کی پالیسیوں میں کسی بھی قسم کی تبدیلی اور فرق کا مشاہدہ نہیں کیا گیا۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سن رہے تھے. پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی گلشن نقوی، اور اس وقت سیاسی گفتگو کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ممتاز تجزیہ نگار ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب. ڈاکٹر صاحب، آپ کا اسٹوڈیو میں خیر مقدم ہے.
جی بہت شکریہ.
اور آل سعود مخالف صحافی جمال خاشقجی کے قتل کے حوالے سے امریکہ کی طرف سے جو رپورٹ سامنے آئی ہے، اس کے امریکہ سعودی عرب تعلقات پر کیا اثرات مرتب ہوں گے، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
دیکھیں، اس وقت جمال خاشقجی کے قتل کے بارے میں جو رپورٹ سامنے آئی ہے، البتہ خفیہ اداروں کی رپورٹ ہے، اور یہ ٹرمپ کے زمانے میں اس کو مرتب کرنے کے لیے کہا گیا تھا، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے سعودی عرب سے اپنے مخصوص تعلقات کی بنیاد پر اس رپورٹ کو روک لیا تھا. لیکن جو بائیڈن کے آنے کے بعد یہ رپورٹ اس وقت میڈیا کے سامنے ہے، اور اس پہ تبصرے اور تجزیے اور اس پہ رد عمل، یہ ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اور عالمی سطح کے ایک اہم موضوع بن چکا ہے، بالخصوص مشرق وسطی کے عنوان سے تو یہ بہت اہمیت کا حامل ہے. اور اسی عنوان سے جو بائیڈن کی آئندہ کی پالیسیوں کو دیکھا جا رہا ہے، اسی تناظر میں یہ پرکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس طرح کے اقدامات کی روشنی میں اگر وہ سعودی عرب کے ساتھ اپنے تعلقات اس نوعیت پہ لے کے آ جاتے ہیں تو کیا آئندہ کی صورتحال ہوگی. بہرحال، امریکہ سعودی تعلقات کی ایک تاریخ ہے، اور اس تاریخ کا اگر جائزہ لیا جائے تو اس میں کئی نشیب و فراز آتے رہے ہیں، لیکن اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ امریکہ نے ہمیشہ سعودی عرب کو خطے میں اپنے لیے ایک معاون اور اپنا ایک اتحادی اور اپنا ایک فرنٹ مین کے طور پہ استعمال کیا ہے. ماضی کی تاریخ میں اگر آپ دیکھیں تو 90 کے عشرے اور اس سے پہلے جو عشرہ بنتا ہے، جب سعودی عرب کے اندر تیل کی دولت دریافت ہوئی، اور ادھر ایران کے اندر اس وقت ڈکٹیٹرشپ تھی، شاہی نظام تھا، سعودی عرب کے اندر بھی شاہی نظام تھا، تو اس وقت امریکہ کی ایک پالیسی تھی جس کو ٹو پلر پالیسی کا نام دیا گیا تھا. یہ ٹو پلر پالیسی بنیادی طور پہ مشرق وسطی کے اندر امریکہ کے دو ستونوں پر مشتمل پالیسی تھی. اس کی جو تشریح کی جاتی تھی وہ یہ تھی کہ مشرق وسطی کے اندر امریکہ کے دو مضبوط ستون ہیں، اور ان دو مضبوط ستونوں کو اگر نام دیا جاتا تھا تو کہتے تھے کہ جو اقتصادی لحاظ سے جو ستون ہے وہ امریکہ کا سعودی عرب ہے، اور جو فوجی قوت کی بنیاد پہ ہے وہ ایران ہے. البتہ وہ ایران کہ جو انقلاب سے پہلے کا ایران ہے، چونکہ انقلاب سے پہلے کا جو ایران ہے، یہاں پہ ایران میں ڈکٹیٹرشپ تھی، اور ایران کے مفادات امریکہ سے وابستہ تھے، اور امریکہ کے مفادات ایران سے وابستہ تھے، اسی لیے یہاں پہ ایران کو یا شاہ ایران کو اس وقت علاقے کا پولیس مین کہتے تھے، کہ یعنی انہوں نے فوجی لحاظ سے ایران کو مضبوط کیا تھا، اور اس ایران کے ذریعے سے وہ پورے مڈل ایسٹ کو جو ہے وہ اپنے نگرانی میں رکھتے تھے، یا کہیں نہ کہیں پہ جو تبدیلیاں لانی ہوتی تھیں تو وہ یہ چینل استعمال ہوتا تھا، یعنی تہران کو وہ استعمال کرتے تھے پورے خطے میں اپنا روب، اپنا دبدبا اور اپنی آئندہ کی سیاست کے لیے. لیکن جب ایران کے اندر اسلامی انقلاب کامیاب ہوا، اور اس انقلاب کی روشنی میں بنیادی پالیسیوں میں تبدیلی آئی، تو ظاہر ہے یہاں پہ مرد آباد امریکہ کا نعرہ بلند ہوا، لا شرقیہ لا غربیہ کا نعرہ بلند ہوا، جس کی وجہ سے امریکہ کا ایک ستون گر گیا. یعنی جو میں نے عرض کیا نا کہ جو ٹو پلر پالیسی تھی، ان میں سے ایک پلر جو ہے وہ گر گیا، یعنی ایران امریکہ کے مقابلے میں آ گیا، بجائے یہ کہ وہ ایک پلر اور ستون کے طور پہ. اب رہ گیا تھا سعودی عرب. سعودی عرب کو پہلے مرحلے میں امریکہ صرف اقتصادی مسائل، چونکہ سعودی عرب بالآخر دنیا میں تیل پیدا کرنے والے ممالک کے عنوان سے ایک بہت دنیا کا ٹاپ کا ایک ملک تھا، اور اس کی جو پوری کی پوری اقتصاد تھی وہ پیٹرو ڈالرز کے ساتھ اور تیلز کے ساتھ وابستہ تھی، اور امریکہ اس کو لوٹتا تھا، اور اسی لوٹ کسوٹ کے نتیجے میں اس نے جو ہے وہ اپنا سب کچھ جو ہے وہ یہاں پہ سعودی عرب کے لیے ایک لحاظ سے اپنی تمام ہمدردیاں اس کے لیے پیش کی ہوئی تھیں، اور سعودی عرب بھی اس پہ خوش تھا، اور اس کے ذریعے سے وہ عالم اسلام پہ حکمرانی کا خواب دیکھتا تھا. یہ سلسلہ چلتا رہا، اور صورتحال ڈونلڈ ٹرمپ کے دور تک آئی. ڈونلڈ ٹرمپ کے دور کے اندر یہ ہوا کہ ٹرمپ نے اپنے داماد کوشنر کو خصوصی طور پہ سعودی عرب اور سعودی عرب کے ولید بن سلمان کے درمیان تعلقات کو بہتر کرانے کے لیے اس نے گویا ایک اسپیشل اپنا الچی بنا دیا. اب ادھر سے ڈونلڈ ٹرمپ کا داماد اور ادھر سے بن سلمان کہ جو اپنے مخالفین کو اور سب کو رونتا ہوا بالآخر جو ہے وہ ولی عہدی کی اس پہ پہنچا. ولی عہدی کے بعد وہ جو ہے وزیر دفاع بھی بن گیا, اور شاہ سلمان کی تو اس وقت جو صورتحال ہے وہ مخبوط الحواس ہے, اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے, سب کچھ فیصلے جو ہے وہ بن سلمان کر رہا ہے. تو ٹرمپ کے دور تک تو بن سلمان کی پرواز بہت بلند تھی اور جو وہ کر رہا تھا اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی. اسی زمانے میں یہ واقعہ جمال خاشقجی کا پیش آیا, اور جس انداز سے, جس بہیمانہ انداز سے اس کو ترکی کے اندر قتل کیا گیا, اور جس طرح اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کو بریف کیسوں کے ذریعے سے دوسری جگہوں پہ پہنچایا گیا, تو اس زمانے میں تو ٹرمپ کی دوستی کی وجہ سے اور ٹرمپ کے داماد کی دوستی کی وجہ سے بن سلمان بچ گئے. لیکن جب جو بائیڈن کی حکومت آئی, جو بائیڈن کی حکومت پہ دباؤ تھا کہ ایک اس طرح کا قتل ہوا, اور ڈیموکریٹس ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ وہ سعودی عرب کے ساتھ مقابلے کی فضا بنا کے اس سے فائدہ اٹھاتے تھے, جبکہ ٹرمپ نے دوستی کی بنیاد پہ فائدے اٹھائے. تو اب جو بائیڈن نے جو یہ رپورٹ جاری کیا, تو اس رپورٹ کے بعد اب ظاہراً امریکہ سعودی عرب تعلقات جو ہیں وہ کشیدہ نظر آ رہے ہیں. لیکن جو ہم نے عملاً دیکھا ہے کہ جس سطح کی پابندیاں عائد ہونی چاہیے بن سلمان پہ وہ تو نہیں لگی, جس سطح کے جو ہے وہ عالمی سطح پہ بن سلمان کے خلاف عالمی اداروں کے اندر جس انداز سے عالمی عدالت کے اندر اس کو لانا چاہیے, اس کی طرف بھی کوئی ابھی علامات یا کوئی نشانیاں نہیں مل رہی. تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ دباؤ بڑھا رہا ہے جو بائیڈن, اور جو بائیڈن کی حکومت کے جس طرح ٹرمپ نے محبت سے دوستی کے ذریعے سے ان کا دودھ دوہا ہے, چونکہ وہ تو خود کہتے تھا نا کہ یہ تو گائے ہے, ہم نے تو اس کا دودھ دھونا ہے, تو وہ اس نے پیار سے وہ کیا ہے. اب یہ جو ہے وہ دھونس دھمکی اور پابندیوں, اور خاشقجی کا نام آئے گا, انسانی حقوق کی بات ہوگی, یمن کی بات ہوگی, ڈرا دھمکا کے جو ہے وہی مقاصد حاصل کرے گا کہ جو ٹرمپ نے دوستی کے ذریعے سے کیے تھے.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, ہم آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں, آپ کے ممنون ہیں. اور سامعین, اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران کا سیاسی تبصرہ. عراق کے وزیر خارجہ ایران کے دورے پر ہیں, جہاں انہوں نے دونوں ملکوں کے درمیان مختلف شعبوں میں تعلقات میں مزید فروغ کے لیے تبادلہ خیال کیا ہے. عراقی وزیر خارجہ فواد حسین کا ایک ماہ سے کم عرصے میں تہران کا دوسرا دورہ ہے. عراق کے وزیر خارجہ کے حالیہ دورے میں علاقائی مسائل, سلامتی کے حوالے سے مشترکہ خطرات اور اسٹریٹجک معاہدوں پر عمل درآمد کے تناظر میں بات چیت ہوئی ہے. عراق کے وزیر خارجہ کا موجودہ دورہ تہران اس عالم میں انجام پا رہا ہے کہ خطے بالخصوص شام اور عراق میں امریکہ کی طرف سے اشتعال انگیز فوجی کارروائیاں انجام دی جا رہی ہیں. امریکہ کی طرف سے شام کے علاقے بوکمال میں ہوائی حملہ اس کی ایک واضح مثال ہے. امریکی حکام نے اس حملے کو اربیل کے حملے کا رد عمل قرار دیا ہے, حالانکہ اربیل کے مشکوک حملے کے حوالے سے ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے اس کو نہ صرف مشکوک قرار دیا تھا بلکہ یہ بھی کہا تھا کہ اس کا مقصد عراق اور ایران کے تعلقات کو نقصان پہنچانا بھی ہو سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ایران کے وزیر خارجہ نے تاکید کی تھی کہ اس طرح کے واقعات کی ذمہ داریوں کا پتہ لگا کر انہیں سزا دی جانی چاہیے. عراقی وزیر خارجہ نے ایرانی وزیر خارجہ سے ملاقات میں کہا ہے کہ عراقی حکومت کسی کو بھی اس بات کی اجازت نہیں دے گی کہ وہ ایران اور عراق کے برادرانہ تعلقات کو خراب کرے. لبنان اور اردن میں تعینات ایران کے سابق سفیر احمد دست مالچیان نے ایران اور عراق کے درمیان علاقائی مسائل پر بات چیت کو ضروری قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ عراق ایران کے لیے ہمیشہ اہم ملک رہا ہے, اور ایران کی خارجہ سیاست میں اس کو خصوصی حیثیت رہی ہے, کیونکہ عراق میں آنے والی تبدیلیاں ایران پر بھی اثرات مرتب کرتی ہیں. عراق کو گزشتہ چند برسوں میں مختلف قسم کے سلامتی, اقتصادی اور سیاسی بحرانوں کا سامنا ہے, جس میں داعش کے بحران کا خصوصی طور پر ذکر کیا جا سکتا ہے, جس کے پیچھے بیرونی طاقتوں کا ہاتھ ہے. ایران کی قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری علی شمخانی نے عراقی وزیر خارجہ سے ملاقات میں عراق میں جاری امریکی سرگرمیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکی فوجی انخلا سے متعلق عراقی پارلیمنٹ کے قانون پر جس قدر تاخیر ہوگی, عراق میں کشیدگی اور سیکورٹی کے بحران میں اتنا ہی اضافہ ہوگا. علی شمخانی نے خطے میں بحران میں کمی لانے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ آج عراق میں مرجعیت، حکومتی تدبیر اور رضاکار تنظیموں کی جافشانی کی بدولت آرام و سکون مؤثر ہے اور اس کی حفاظت کی جانی چاہیے۔ اقتصادی شعبے میں بھی ایران و عراق کے درمیان تعلقات اسٹریٹجک نوعیت کے ہیں اور ان تعلقات میں بالخصوص توانائی اور برآمدات و درآمدات میں اضافے کی ضرورت ہے۔ ایران و عراق کے درمیان شلمچہ بصرہ ریلوے ٹریک کی تکمیل کے بعد اقتصادی لین دین میں اضافہ ہوگا جو دونوں ممالک کے فائدے میں ہے۔ دونوں ممالک کے دورہ جات تجارتی راستے میں ہائر رکاوٹوں کو دور کرنے میں مؤثر واقع ہو سکتے ہیں۔ اور سامعین، اسی سیاسی تبصرے کے ساتھ آج کا پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
دکھیوں پہ کرم اپنا یا صلی اللہ کرنا، خیرات ہمیں اپنے جلووں کی عطا کرنا، دکھیوں پہ کرم اپنا یا صلی اللہ کرنا، خیرات ہمیں اپنے جلووں کی عطا کرنا۔ کب تک میرے آقا یہ زیست بسر ہوگی، بتلاؤ شب غم کی کس آن سحر ہوگی، اب رحم و کرم اپنا محبوب خدا کرنا، دکھیوں پہ کرم اپنا یا صلی اللہ کرنا، خیرات ہمیں اپنے جلووں کی عطا کرنا۔ ہم تو ہے رہین غم اور ہجر کے مارے ہیں، جو کچھ بھی ہے لیکن ہم دیوانے تمہارے ہیں، مقبول دیوانوں کی سرکار دعا کرنا، دکھیوں پہ کرم اپنا یا صلی اللہ کرنا، خیرات ہمیں اپنے جلووں کی عطا کرنا۔ ہر چند کے چوکھٹ سے یہ دور دیوانہ ہے، لیکن یا نبی ہر پل نظروں میں مدینہ۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔
یادوں کے جھروکے، جی ہاں سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں آج ہی کے دن یعنی 10 اسفند، 16 رجب اور 28 فروری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ سولہ رجب سن 539 ہجری قمری کو محدث اور علم قرأت قرآن کے استاد ابو منصور محمد بن عبد الملک کا بغداد میں انتقال ہوا۔ وہ ابن حیزون کے نام سے معروف تھے۔ ان کی دو کتابیں موجود ہیں جن کے نام المفتاح اور الموضع ہیں، اور یہ کتابیں علم قرأت قرآن کریم کے بارے میں ہیں۔ فروری سن 1683 عیسوی کو فرانس کے ماہر طبیعیات اور ریاضیداں رینے ریومر پیدا ہوئے۔ انہوں نے 20 سال کی عمر میں ہندسے کے موضوع پر کتاب لکھی اور 25 سال کی عمر میں سائنس اکیڈمی میں داخلہ لیا۔ ریومر نے فارن ہائٹ کے ساتھ ساتھ تھرما میٹر بنانے کے بارے میں بھی تحقیق کی۔ سن 1730 میں وہ یہ آلہ بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ سن 1757 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اٹھائیس فروری سن 1991 عیسوی کو امریکہ کے صدر جارج بش سینئر نے خلیج فارس کی 40 روزہ جنگ ختم کرنے کا اعلان کیا۔ قابل ذکر ہے کہ کویت پر عراق کے عامر حکمراں صدام کے اچانک حملے سے یہ جنگ شروع ہوئی تھی۔ جنگ بندی کے بعد امریکہ اور اس کے اتحادی ممالک اور عراق کے درمیان مذاکرات ہوئے، اور عراق کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی 12 شقوں پر مشتمل قرارداد منظور کرنی پڑی۔ اتحادیوں کی فوجوں نے اعلان کیا کہ وہ جنگ بندی کی قرارداد پر دستخط ہونے کے بعد عراق سے نکل جائیں گی۔ یہ فوجیں نکل تو گئیں، لیکن اب بھی یہ فوجیں، جن میں زیادہ تر امریکی ہیں، کویت اور خلیج فارس کے بعض دیگر ممالک کے فوجی اڈوں میں موجود ہیں۔ جنگ بندی کے باوجود اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے امریکہ کے زیر اثر عراق پر دباؤ ڈالنے کے لیے وسیع پیمانے پر پابندیاں لگا دیں، جس کی وجہ سے عراقی عوام کو شدید نقصان اٹھانا پڑا۔ 30 نومبر سن 2018 کو جارج بش سینئر کا انتقال ہو گیا۔ اٹھائیس فروری سن 1922 عیسوی کو تاریخی ملک مصر نے آزادی حاصل کی۔ سن 969 عیسوی میں فاطمی خاندان نے مصر پر قبضہ کیا، اور بتدریج یہ ملک فاطمی خلفاء کا مرکز بن گیا۔ سن 1172 میں ایوبیوں نے فاطمیوں کو شکست دی، اور 16ویں صدی عیسوی کے اوائل میں عثمانیوں نے مصر پر اپنا تسلط قائم کیا۔ سن 1805 میں عثمانی اور برطانوی افواج نے مل کر مصر پر نیپولین بوناپارٹ کے چند مہینے کے قبضے کو ختم کیا، جس کے بعد مصر کی حکمرانی عثمانی فوج کے البانوی سردار محمد علی پاشا نے سنبھالی۔ محمد علی پاشا اور ان کے جانشینوں کی خدیو نام کے تحت آزاد و خود مختار حکومت تھی۔ خدیو حکمرانوں کی نااہلی 19ویں صدی کے آخر میں مصر میں انگریزوں کے اثر و رسوخ کا باعث بنی، لیکن انگریزوں کو عوامی شورش کا سامنا ہوا۔ انگریزوں نے سن 1882 میں عوامی شورش کو دبانے کے لیے اسکندریہ میں اپنی فوج پہنچائی۔ سن 1914 میں پہلی جنگ عظیم کے اوائل میں برطانیہ نے مصر کو اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ البتہ عوامی جدوجہد کے جاری رہنے کی وجہ سے انگریزوں کو 1922 میں مصر کو آزاد کرنا پڑا۔ دس عیسوی سن 1357 ہجری شمسی کو بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ انقلاب اسلامی کی کامیابی کے بعد پہلی بار مذہبی شہر قم تشریف لے گئے۔ 15 خرداد سن 1342 ہجری شمسی کی لہو رنگ تحریک کے بعد شاہی حکومت نے سن 1343 ہجری شمسی میں آپ کو جلا وطن کر دیا تھا۔ آپ برسوں کی جلا وطنی کے بعد 12 بہمن سن 1357 ہجری شمسی کو واپس ایران تشریف لائے اور اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد 10 اسفند سن 1357 ہجری شمسی کو مقدس شہر قم پہنچے اور ایک سادہ سے گھر میں رہائش اختیار کی، لیکن چند مہینے کے بعد انقلاب اسلامی اور عوام کی قیادت کے پیش نظر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ دارالحکومت تہران تشریف لے آئے۔ دس اسفند سن 1359 ہجری شمسی کو او آئی سی کی خیر سگالی کمیٹی نے دفاع مقدس کے دوران ایران اور عراق کے درمیان جنگ بندی کا لائحہ عمل لے کر تہران اور بغداد کا دورہ کیا۔ یہ کمیٹی او آئی سی کے وزرائے خارجہ کی تجویز اور اس تنظیم کے سربراہوں کی منظوری کے بعد ایران اور عراق کے درمیان جنگ بندی اور صلح کی کوشش کے لیے قائم کی گئی تھی۔ او آئی سی کی خیر سگالی کمیٹی نے تہران اور بغداد کا دورہ کرنے کے بعد صلح کے لیے اپنا پروگرام پیش کیا، جس میں دونوں ملکوں کی عرضی سالمیت کے احترام، طاقت کے ذریعے ایک دوسرے کے علاقوں پر قبضے کی مخالفت، افواج کی جنگ سے پہلے والی پوزیشن پر واپسی اور دریائے اروند سے استفادے کے طریقے بیان کیے گئے تھے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی طرف سے صلح کے لیے کی جانے والی ہر معقول تجویز کا خیر مقدم کیا گیا، لیکن عراق کے عامر صدام نے، جس نے اچانک ایران پر حملہ کر کے سن 1980 میں جنگ کا آغاز کیا تھا، صلح کی اس تجویز کو نیز کئی دیگر تجاویز کو مسترد کیا۔ چنانچہ او آئی سی کی خیر سگالی کمیٹی کی آخری کوششیں کئی ادوار اور کئی تجاویز کے بعد 20 آبان سن 1365 ہجری شمسی کو سعودی عرب کے شہر جدے میں دم توڑ گئیں۔ اور اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے اپنا محبوب پروگرام بزم دوستاں۔
سامعین کے خطوط اور پیغامات اور ان کے جوابات پر مشتمل آپ کے پسندیدہ اور محبوب پروگرام بزم دوستاں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں
حسین تقوی
اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ہمیں امید ہے کہ آپ بخیریت ہوں گے اور صحت و سلامتی کے ساتھ اپنے اہل خانہ کے ہمراہ زندگی کے بہترین لمحات سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، اور آپ کی زندگیوں میں ترقی و پیش رفت کا سلسلہ جاری و ساری ہوگا۔
جی ہاں، ہمیشہ کی طرح بہترین دعا سے پروگرام کا آغاز کیا ہے، اور سامعین جہاں کہیں بھی ہوں خیریت سے ہوں، ترقی و پیش رفت کا سلسلہ ان کی زندگیوں میں جاری و ساری رہے، زندگیوں میں آسانیاں پیدا ہوں، اور خاص طور پر یہ جو کرونا وبا کی بیماری ہے اس سے جلد از جلد چھٹکارا نصیب ہو اور زندگی اپنی پرانی ڈگر پر واپس آ جائے کہ جس کا سب مل کر انتظار کر رہے ہیں۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ اموات میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن کچھ عرصے سے بہرحال دنیا بھر میں کرونا ویکسین کا بھی ایک شور ہے، اور مختلف ممالک میں کرونا ویکسین کے لگانے کا آغاز بھی ہو چکا ہے، اور امید کی جا رہی ہے کہ آئندہ چند مہینوں میں، حتیٰ ایک سال تک جو ہے، اس بیماری کی کنٹرول کرنے میں کچھ مدد حاصل ہو پائے گی۔ لیکن اصل بات وہی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کے اندر جو ہے وہ رعایت کریں، سماجی فاصلے کی، اسی طریقے سے ہاتھ دھونے کی عادت کو بڑھائیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ اپنے گھر کے ماحول کو تر و تازہ رکھیں، جس سے یہ بیماری جو ہے وہ دور ہو سکے۔ ہم سب آپ کی صحت و سلامتی کے آرزو مند ہیں، سامعین کی زندگیوں میں ترقی و پیش رفت کے خواہاں ہیں اور امید کرتے ہیں کہ یہ سلسلہ اسی طریقے سے جاری و ساری رہے گا۔ جی بہن مریم زہرا۔
حسین تقوی اب پروگرام میں سامعین کے خطوط شامل کرتے ہیں اور یہ خط ہمیں ارسال کیا ہے ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے صدر مقام لکھنؤ سے مسلم رضوی صاحب نے۔
جی کیا لکھتے ہیں؟
وہ لکھتے ہیں، گزشتہ کئی پروگراموں میں لکھنؤ کے سامعین کے خطوط کو پابندی کے ساتھ سنا، دل چاہا کہ میرا نام بھی لکھنؤ کے ان افراد میں شامل ہو جو اتنی دور سے ریڈیو تہران کو یاد کر رہے ہیں۔ ہوں تو میں پرانا سامع، لیکن آپ کو تو معلوم ہے کہ خط لکھنا بڑا مشکل کام بنتا جا رہا ہے۔ پہلے زمانے میں جب رابطوں کا واحد راستہ خط اور ٹیلی گرام ہی ہوا کرتا تھا، لوگوں کو بھی خط لکھنے کی عادت ہوا کرتی تھی۔ جب سے رابطوں کے وسائل میں اضافہ ہوا ہے، کاغذ قلم سے دوری کا مشاہدہ زیادہ ہو رہا ہے۔ ڈاک خانے اب میوزیم میں تبدیل ہو رہے ہیں اور ڈاک ٹکٹ جمع کرنے کا رواج بھی اب ختم ہوتا جا رہا ہے۔ پہلے جب ہم کسی کے گھر جایا کرتے تھے تو گھر کا کوئی فرد ڈاک ٹکٹس کی البم لے کر آتا تھا اور یادگاری ٹکٹوں کے متعلق آگہی دیتا تھا۔ اب یہ باتیں افسانہ سے معلوم ہوتی ہیں۔ خیر، آپ لوگوں کی جانب سے خط لکھنے کے حوالے سے کمپین کا عمل نہایت احسن قدم رہا، اس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ مجھ جیسا خط لکھنے کا چور آدمی بھی کاغذ قلم لے کر بیٹھا اور چند سطر تحریر کر رہا ہے۔ اب نئی جنریشن میں تو اردو بھی نایاب ہوتی جا رہی ہے، صرف بولنے کی حد تک باقی رہ گئی ہے، یا پھر گھر کے بڑوں کے شوق کی وجہ سے بعض گھرانوں میں لکھنے پڑھنے پر زور دیا جاتا ہے۔ ریڈیو تہران کی اردو سروس بہترین پروگرام پیش کر رہی ہے۔ آج کا خط صرف خط و کتابت کے تذکرے پر ہی پورا ہوتا جا رہا ہے۔ اب ایسا لگتا ہے کہ اس سے زیادہ تحریر کروں تو شاید میرا خط ہی پروگرام میں شامل نہ کیا جائے۔ سب دوستوں کو سلام و آداب۔
جی جناب مسلم رضوی صاحب، لکھنؤ ہندوستان سے بہت ہی پیاری تحریر آپ نے ہمارے لیے روانہ کی، اور یہ جان کر خوشی بھی ہوئی کہ آپ ریڈیو تہران کے پرانے سامع ہیں، اور آپ کے نام سے اور آپ کے انداز سے ایسا لگتا ہے کہ آپ کو یقینی طور پر اردو سے بھی محبت ہے اور خط و کتابت سے بھی محبت ہے۔ اتنی خوبصورت تحریر لکھنے پر میں سب سے پہلے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ خط و کتابت کا یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ جن نکات کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے واقعاً ایسا ہی ہے، اور اب لکھنے لکھانے کا جو عمل ہے وہ آہستہ آہستہ سست ہوتا جا رہا ہے، حتیٰ اگر کسی سے کوئی لکھنے کی بات کرے تو فوری طور پر کہہ دیا جاتا ہے بھائی ایس ایم ایس کر دیں، ہمیں فوری طور پر جو ہے واٹس اپ پر کوئی پیغام دے دیں۔ تو بہرحال یہ سلسلہ کام کے عمل میں تو تیز رفتاری کا باعث بن سکتا ہے، لیکن جو ایک اقدار ہیں تحریر کی، ایک اقدار ہیں لکھنے لکھانے کی، اس میں جو ہے وہ کمی واقع ہو رہی ہے۔ نہیں تو ایک زمانہ تھا کہ ہم بھی جب اسکول کالج میں پڑھا کرتے تھے تو ایک ڈائری ہمارے پاس ہوتی تھی جس میں ہم اپنی یادداشتیں لکھتے تھے، ساتھ ہی ساتھ جو ضروری کام ہوتے تھے ان کو تحریر کیا جاتا تھا، ٹیلی فون نمبر لکھے جاتے تھے، ایڈریس لکھے جاتے تھے، لیکن اب وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ آپ نے صحیح فرمایا، ڈاک خانے اب میوزیم میں تبدیل ہو رہے ہیں، اسی طریقے سے ڈاک کے ٹکٹ جمع کرنے کا رواج بھی جو ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے، لیکن آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاک ٹکٹ جمع کرنے والے شوقین جو ہیں اپنی اس روایت کو برقرار رکھے ہوئے ہیں، اور دنیا بھر میں یہ ایک اچھا جو ہے وہ عمل سمجھا جاتا ہے اور لوگ اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ہم ہمیشہ ہی سے تحریر کے حوالے سے سامعین کی حوصلہ افزائی کرتے چلے آئے ہیں اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے، اور یہاں پر ہم ان تمام دوستوں کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے خط کی تحریک کو جو ہے وہ ایک عالمی تحریک میں تبدیل کر دیا، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اس حوالے سے بھرپور طریقے سے اپنا جو ہے وہ کردار ادا کیا ہے۔ پاکستان کے بہت سے سینئر سامع ہیں جنہوں نے واٹس اپ کے ذریعے، ای میلز کے ذریعے، اسی طریقے سے فیس بک پر اس پورے پروجیکٹ کی بھرپور طریقے سے جو ہے وہ مہم چلائی، اور آج دنیا بھر میں اس کی پذیرائی مل رہی ہے۔ خط لکھنے کا بہت بہت شکریہ، اور ہم یہاں پر یہ بھی کہیں گے کہ اردو میں بات کرنے، اردو میں خط و کتابت کرنے اور اردو کی تحریر کو جو ہے وہ رواج بخشیے، اور یہی چیز ایسی ہے کہ جو ہمیں ماضی ہے اس سے جوڑے رکھے گی، لیکن اگر ہم نے اس میں کوتاہی کی تو یقینی طور پر جو ہے ہم نقصان اٹھائیں گے۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ریڈیو تہران کے پروگراموں کو پسند کیا، اور امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی آپ ہمیں خط لکھتے رہیں گے۔
یہ خط ہمیں ارسال کیا ہے پاکستان کے شمالی علاقہ گلگت سے طاہر حسین صاحب نے۔ ابتدائی گفتگو میں انہوں نے اپنے علاقے کے موسم کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ سردی آتے ہی پہاڑوں نے برفانی چادر اوڑھ لی ہے، ہر طرف حسین منظر ہیں، اور شام کی چائے کے ساتھ دھیمی آواز میں ریڈیو تہران کی نشریات دل کو بھاتی ہے۔ یہ کوئی افسانہ تحریر نہیں کر رہا بلکہ حقیقت ہے۔ میں اپنی عمر کا ایک بڑا حصہ گزار چکا ہوں، اب زیادہ تر گھر میں پوتے پوتیوں کے ساتھ وقت گزارتا ہوں۔ انسان کتنا کام کرے، ریٹائرڈ ہونے کے بعد زندگی کا لطف اسی میں ہے کہ انسان گھر میں بیٹھ کر بچوں کی رہنمائی کرے اور ان کو ادب آداب اور خاندانی روایات سے آگاہ کرے۔ خیر، میں کہاں سے کہاں نکل گیا، آپ کے پروگرام مجھے بہت پسند ہیں، سارے پروگرام اچھے ہیں، ریڈیو تہران کی اردو سروس سے وہ سب کچھ سننے کو ملتا ہے جو کوئی دوسرا ریڈیو نشر نہیں کرتا۔ امید کرتا ہوں کہ میرے خط کو پروگرام بزم دوستہ میں شامل کیا جائے۔
جی جناب، طاہر حسین صاحب پاکستان کے شمالی علاقہ جات گلگت سے آپ نے یہ خط ارسال کیا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے موسم کے حوالے سے بھی ذکر کیا کہ بہت شدید سردی ہو رہی ہے اور پورے علاقے میں پہاڑوں نے جو ہے وہ برفانی چادر اوڑھ لی ہے۔ بہرحال میں یہاں پر پاکستان کے بلکہ دنیا کے مشہور و معروف کوہ پیما محمد علی ستپارہ کا بھی ذکر کروں گا کہ جو K2 کی چوٹی سر کرنے کے لیے نکلے تھے اور واپس لوٹ نہ سکے، اور ان کے بیٹے نے ان کی وفات کی اطلاع دی۔ بہرحال یہ دکھ بھری خبر بھی ہم نے سنی ہے، اور میں آپ کو بھی اس حوالے سے تعزیت پیش کرتا ہوں، اور دنیا بھر میں کوہ پیمائی سے دلچسپی رکھنے والے دوستوں کو بھی تعزیت و تسلیت عرض کرتا ہوں۔ خداوند متعال ان کے درجات میں اضافہ فرمائے، اور سماجی ویب سائٹس میں جو ہے جناب محمد علی ستپارہ کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے، اور ہم بھی اس مقام پر ان کو زبردست الفاظ میں خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ جی ہاں، آپ نے صحیح فرمایا کہ انسان اپنے تجربات اپنے بچوں میں منتقل کرے، اور یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے تجربات اپنے بچوں میں منتقل کریں، ان کو آداب، ان کو اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ سکھائیں۔ یہی چیز ہمارے لیے جو ہے وہ ذخیرہ آخرت بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ ریڈیو کے پروگراموں کو سننے پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ، اور موسمی حالات سے بھی آپ نے آگاہ فرمایا، اس پر بھی ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ بہت شکریہ، بہت نوازش جناب طاہر حسین صاحب۔
یہ خط ہمیں ارسال کیا ہے ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے کرگل سے حسین علی مظاہری صاحب نے۔ وہ لکھتے ہیں کہ مجھے مناسبتوں پر پیش کیے جانے والے پروگرام بہت اچھے لگتے ہیں، اور امید کرتا ہوں کہ مناسبتوں پر سامعین کے تاثرات کو بھی پروگراموں میں شامل کیا جائے۔ ویسے آپ کی طرف سے اس حوالے سے اعلانات کیے جاتے رہے ہیں، لیکن شاید سامعین اپنے آڈیو پیغامات کو ریکارڈ کر کے نہیں بھیجتے ہیں، یا یہ کہ آپ کے پاس اس حوالے سے پہلے سے کوئی پروگرام نہیں ہے۔ ریڈیو تہران کی خبریں اور سیاسی تبصرے بھی مجھے بہت پسند ہیں، اور میں ریڈیو تہران کی نشریات پابندی کے ساتھ سنتا ہوں۔
جی جناب حسین علی مظاہری صاحب، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ پابندی کے ساتھ ریڈیو تہران کو خط لکھ رہے ہیں، اور کچھ بیچ میں وقفہ ضرور آپ کے خط موصول ہونے میں رہا ہے، اور بہت دنوں کے بعد آپ نے ہمیں یہ خط تحریر کیا ہے۔ ریڈیو تہران کی نشریات سننے کا بہت بہت شکریہ، اور ساتھ ہی ساتھ مناسبتوں پر جو پروگرام پیش کیے جاتے ہیں اس کے حوالے سے بھی آپ نے اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا ہے، اور انقلاب اسلامی ایران کی 42ویں سالگرہ کی مناسبت سے ہم نے پروگرام پیش کیے جن کو سامعین میں بڑی پذیرائی ملی، اور سامعین نے بڑے شوق سے یہ پروگرام سنے اور اس حوالے سے اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا۔ ساتھ ہی ساتھ ریڈیو کے عالمی دن کی مناسبت سے ہم نے خصوصی پروگرام نشر کیا، اور ماہ رجب و شعبان میں بھی جو مناسبتیں ہیں ائمہ اطہار علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے، اس میں بھی ریڈیو تہران بہترین پروگرام سامعین کے لیے پیش کرتا ہے اور کرتا رہے گا، پورے سال یہ سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے۔ جہاں تک آپ نے مختلف مناسبتوں پر پیغامات کا ذکر کیا، تو ہم آج بھی سامعین سے یہ کہیں گے کہ آپ مختلف مناسبتوں پر ہمیں اپنا آڈیو پیغام ریکارڈ کر کے بھیج سکتے ہیں، اور ہمارے پاس وہ تمام سہولیات میسر ہیں جس سے آپ کا یہ آڈیو پیغام ہم پروگرام میں شامل کر سکیں۔ آپ واٹس اپ کے ذریعے سے ہمیں پیغام ریکارڈ کر کے بھیج سکتے ہیں، آپ ای میل کے ذریعے ہمیں پیغام ریکارڈ کر کے بھیج سکتے ہیں، اسی طریقے سے ٹیلی فون کے ذریعے سے بھی ہم سامعین کے پیغامات ریکارڈ کر سکتے ہیں۔ اگر اس سلسلے میں سامعین ہمیں واٹس اپ کے ذریعے اپنے پیغام کی اطلاع دیں، تو ہم ان کو ٹیلی فون کر کے پروگرام میں ان کا پیغام جو ہے وہ ریکارڈ کر لیں گے۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمارے پروگراموں کے حوالے سے پسندیدگی کا اظہار کیا، اور سامعین جو ہیں وہ بھی بھرپور طریقے سے ریڈیو تہران کے پروگراموں کو پسند کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ، بہت نوازش کہ آپ نے محبت و بھرا خط ہمارے لیے ارسال کیا۔ بہن مریم زہرا، میرے خیال سے پروگرام بزم دوستاں کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے، تو سامعین سے اجازت چاہتے ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے حسین تقوی اور مریم زہرا کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ سامعین، اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام، آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت میں ہم حسب معمول کچھ اخبارات اور خبر رساں ایجنسیوں کا جائزہ لے رہے ہیں، پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ تو سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ روزنامہ ایران، عراق نے ایران کو واجب الادا رقومات دینی شروع کر دی۔ روزنامہ تہران ٹائمز، عراق میں حملے اور واقعات مشکوک ہیں، ظریف۔ اور روزنامہ گارڈین، موسم سرما کے تباہ کن اثرات برسوں تک ٹیکساس کو پریشان کرتے رہیں گے۔ اور اب کچھ اخبارات کی تفصیل۔ روزنامہ جوان، قاتل کو سزا نہ دیے جانے کے لیے بے سر پیر کی رپورٹ۔ اخبار نے اس بارے میں لکھا ہے کہ گزشتہ روز امریکہ کے قومی جاسوسی کے ادارے او ڈی این آئی کی جانب سے سعودی مخالف جمال خاشقجی کے قتل پر ایک رپورٹ کا جائزہ شائع ہوا، جس میں پتہ نہیں چل رہا ہے کہ امریکہ کے 16 جاسوسی اداروں میں سے کس ادارے نے یہ رپورٹ جاری کی ہے۔ رپورٹ کل 4 صفحوں پر مشتمل ہے، جس میں صفحہ نمبر کو بھی چھپا دیا گیا ہے۔ 600 الفاظ پر مشتمل اس رپورٹ کی نہ ابتدا کا پتا ہے نہ آخر کا، لہذا یہ رپورٹ مجموعی طور پر کتنے صفحوں پر مشتمل تھی یہ معلوم کرنا ناممکن نظر آ رہا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ امریکہ نے 76 سعودی شہریوں کی ایک فہرست جاری کی ہے جن پر پابندی عائد کی جانی ہے، لیکن اس فہرست میں سعودی ولی عہد کا نام دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ امریکہ کا یہ موقف ٹرمپ کے دور کے واشنگٹن کی پالیسی سے ہٹ کر نہیں ہے۔ اقوام متحدہ کی مشہور انسانی حقوق کی رپورٹر کالا مارڈ نے بھی اس حرکت کو انتہائی ناگوار قرار دیتے ہوئے لکھا ہے کہ امریکہ کا یہ اقدام ایسا ہے جیسے کوئی عدالت ایک شخص کا قتل ثابت کرے اور پھر اسے رہا کر دے۔ روزنامہ رائے الیوم، عراق میں امریکی سفارتخانے اور فوجی اڈوں پر حملہ اور جواب شام میں، امریکی جارحیت کا نتیجہ الٹا ہو سکتا ہے۔ یہ اخبار اس بارے میں لکھتا ہے کہ عرب دنیا کے مشہور تجزیہ نگار عبدالباری اطوان نے لکھا ہے کہ امریکی صدر بائیڈن کا شمار ان افراد میں ہوتا ہے جو عراق پر قبضے کے حامی رہے ہیں۔ برنارڈ لوئس کے منصوبے کو جاری رکھنے کے لیے انہوں نے سر توڑ کوشش بھی کی ہے، جس کے تحت عراق اور شام کو نسلی اور مذہبی بنیادوں پر تقسیم کیا جانا تھا۔ مزاحمتی افواج کے خلاف ان کے اس تازہ اقدام کو بھی اسی روح سے دیکھا جا سکتا ہے۔ بظاہر اربیل ایئر بیس پر راکٹ حملے کا جواب شام میں دیا گیا، لیکن اس کا الٹا نتیجہ سامنے آ سکتا ہے۔ اب پورا علاقہ ایک محاذ میں شامل ہو چکا ہے۔ شام اب اکیلا نہیں، بلکہ اس اتحاد میں شامل ہو چکا ہے جو اب ایک علاقائی سپر پاور ہے۔ تباہ کن حملوں کی طاقت رکھتا ہے اور ایسے میزائلوں اور جنگی جہازوں سے لیس ہے جو کامیابی کے ساتھ اپنے ٹارگیٹ کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ یہ تمام طاقت ایسے ہاتھوں میں بھی ہے جس نے اپنی صلاحیت ثابت بھی کر دی ہے۔ مغربی ایشیا میں بائیڈن کی غلطیاں بہت جلد شروع ہو چکی ہیں اور حالات ان کی مرضی کے مطابق نہیں رہیں گے۔ اور سامعین، اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی بعض اہم سرخیوں پر۔ روزنامہ سیاست، آسام میں بی جے پی کو دھکا، حلیف پارٹی کانگریس میں شامل۔ انڈین ایکسپریس، کسانوں کی حمایت حاصل کرنے کے لیے راکیش ٹکیت 5 ریاستوں کا دورہ کریں گے۔ اور روزنامہ جسارت، عمران خان کا اقتدار میں دوبارہ آنے کا کوئی چانس نہیں، مریم نواز۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا نے آج ایک مضمون دہلی فسادات ایک سال بعد کے عنوان سے شائع کیا ہے۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا میں شائع ہونے والے اس مضمون میں لکھا ہے کہ دہلی فسادات کو دیگر فسادات سے یکسر منفرد کرنے والی اہم بات یہ ہے کہ یہ فسادات ملک کی راجدھانی میں ہو رہے تھے اور کئی دن تک ہوتے رہے، تاہم ان فسادات کو روکنے کی کوئی بھی سنجیدہ کوشش مرکزی یا دہلی حکومت کی جانب سے نہیں ہوئی۔ لوٹ مار کی خبریں ہر طرف پھیل گئیں، تاہم پولیس کے ذریعے کرفیو لگانے یا فسادیوں پر قابو پانے کی کوئی سنجیدہ کوشش نہیں ہوئی۔ یہی وجہ رہی کہ 4 سے 5 دن تک فسادات پر قابو نہیں پایا گیا، جس میں تقریباً 53 افراد کی موت اور ہزاروں کروڑ کا مالی نقصان ہوا۔ مخصوص اقلیتی طبقے کو نشانہ بناتے ہوئے ان کے مذہبی مقامات کو تباہ و برباد کیا گیا۔ قانون کی نگاہ میں تو پولیس ہی فسادات کی ذمہ دار ٹھہری، کیونکہ امن و امان اور قانون و دستور کی بالا دستی کو قائم کرنا حکومت کا فریضہ ہے، اور یہ فریضہ ادا کرنا ہی پولیس کی قانونی اور دستوری ذمہ داری ہے۔ فرقے وارانہ فسادات ہمارے ملک کا المیہ ہیں، یہ کسی بھی خاص سیاسی پارٹی کی خصوصیت نہیں ہے۔ اور سامعین، اب روزنامہ نوائے وقت کی ایک اہم رپورٹ، جس کا عنوان ہے امن کے لیے بھارتی پائلٹ کو واپس کیا، شاہ محمود قریشی۔ اخبار اس بارے میں لکھتا ہے کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ مودی حکومت نے خطے کا امن متاثر کیا۔ پاکستان نے کبھی امن سے ہٹ کر بات نہیں کی، دنیا نے دیکھا امن کے لیے ہم نے بھارتی پائلٹ کو واپس کیا۔ پاکستانی قوم ہمیشہ امن کو ترجیح دیتی ہے۔ ہم پر جارحیت مسلط کی گئی تو منہ توڑ جواب دیں گے۔ کنٹرول لائن پر سیز فائر کی بحالی خوش آئند ہے۔ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ہم نے بھارتی پائلٹ کو خیر سگالی کے طور پر بھارت واپس بھیجا۔ ہماری امن کے لیے جد و جہد سب کے سامنے ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان خطے میں امن کا خواہاں ہے۔ ہمارے رد عمل کا مقصد کسی کو نیچا دکھانا نہیں بلکہ اپنے دفاع کے لیے آگے بڑھنا تھا۔ پاکستان کے لیے ہمیشہ امن کا قیام اولین ترجیح رہی ہے۔ اور اب سامعین، بعض خبر رساں ایجنسیوں کی تازہ ترین خبروں کی سرخیاں۔ فارس نیوز، شام پر حملے کے سلسلے میں ڈیموکریٹس کے درمیان اختلاف، نیشنل انٹرسٹ۔ مہر نیوز، معارب محاذ پر سعودی تحت سے وابستہ متعدد فوجی کمانڈروں کی ہلاکت، یمن کی فوج اور مزاحمتی افواج کی پیش قدمی جاری۔ تسنیم نیوز، امریکی حملے پر عراق کی مزاحمتی افواج کا مشترکہ موقف، ہر وہ چیز مزاحمت کے ٹارگیٹ پر ہے جس کا قابض افواج تصور تک نہیں کر سکتی۔ سامعین، تابناک نیوز خبر نیوز ایجنسی نے ایک رپورٹ شائع کی ہے جس کا عنوان ہے بحر عمان میں ٹارگیٹ بننے والے پانی کے جہاز کے بارے میں اہم تفصیلات۔ نیوز ایجنسی نے لکھا ہے کہ جمعرات کی شام 25 فروری کو بحر عمان میں ایک اسرائیلی بحری جہاز میں دھماکہ ہوا۔ البتہ پتہ نہیں چلا کہ کوئی جانی نقصان ہوا ہے یا نہیں۔ یہ جہاز ایک اسرائیلی کمپنی کا ہے اور اس کے کاغذات تل ابیب سے جاری ہوئے ہیں۔ کاریں لے جانے والا یہ جہاز حادثے کے وقت سعودی بندرگاہ دمام سے سنگاپور جا رہا تھا۔ اس جہاز کا مالک اسرائیلی تاجر رامی آوینگر ہے جو کار بزنس میں ایک مشہور نام سمجھا جاتا ہے۔ اسرائیل میں کورین گاڑیوں کا سب سے بڑا امپورٹر بھی سمجھا جاتا ہے۔ صہیونی قیادت کے قریب یہ شخص شاہ کے دور میں ایران کو پولٹری فارم کی مشینیں بھی برآمد کرتا تھا۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ سامعین، ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام آئینۂ صحافت، اور لیجئے اب سماعت فرمائیے پروگرام آئیے فارسی سیکھیے۔
فارسی بیاموزید،
آئیے فارسی سیکھیے۔
عزیز سامعین، آئیے فارسی سیکھیے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے ضمیر متصل اور ضمیر منفصل کی بحث کی تھی اور آپ کو ان کی واحد اور جمع سے آشنا کیا تھا، اور اس کے ساتھ ہی کچھ جملے ان کی مدد سے بھی بنائے تھے کہ جن میں ہم نے ضمائر منفصل اور صفت کا استعمال کیا تھا۔ آپ کی مزید آشنائی کے لیے ہم ایک بار پھر ضمائر کی بحث کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ ہماری آج کی گفتگو بھی آپ بغور سنیں گے۔ سامعین، فارسی میں ضمیر کی دو قسمیں ہیں، ایک ضمیر متصل اور ایک ضمیر منفصل۔ ضمیر متصل دراصل ضمیر منفصل کی جگہ استعمال ہوتی ہے اور گویا ضمیر منفصل کا جانشین قرار پاتی ہے. مثلا
خواہر من، خواہر من.
جی، خواہر من. یہاں من ضمیر منفصل ہے. آپ ضمیر منفصل کی جگہ ضمیر متصل بھی استعمال کر سکتے ہیں، جیسے
خواہرم، خواہرم،
خواہرم، میری بہن. جی، خواہرم. اب آئیے ضمیر متصل کے سلسلے میں چند مثالیں سنیے، اور پہلے ضمیر متصل واحد یعنی میم، شین اور تے.
کتابم، کتابم، کتابش، کتابش، کتابت.
جی، یہ تو تھی ضمیر متصل واحد، اور اب اسی کی جمع سنیے.
من، من، شان، شان، تان، تان.
جی، اور اب آئیے ان کی مثالیں سنتے ہیں.
کتاب من،
ہماری کتاب.
کتاب شان،
ان کی کتاب.
کتاب تان،
تمہاری کتاب. سامعین، اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ لفظ کتاب کی جگہ دیگر اشیاء کے استعمال کے ذریعے بھی آپ جملے بنا سکتے ہیں اور یا ان کی تمرین کر سکتے ہیں. تو آئیے ایک بار پھر کچھ الفاظ اور ان کی معنی نوٹ کیجئے جو ہم پہلے بھی آپ کو نوٹ کرا چکے ہیں.
گزرنامے، گزرنامے،
گزرنامے، یا وہی گزرنامہ. پاسپورٹ.
عکس، عکس،
عکس، فوٹو.
دفتر، دفتر،
دفتر، کاپی. اب آئیے اس کی مثالیں سنیے.
گزرنامه ام، گزرنامه ام، عکسم، عکسم، دفترم.
جی، یہ تو تھی واحد، اور اب انہی الفاظ کی مدد سے ضمیر جمع سنیے.
گزرنامه من، گزرنامه من، عکس من، عکس من، دفتر من.
سامعین، اسی طرح آپ ضمیر متصل شین اور تے کی مدد سے بھی جملے بنا سکتے ہیں، اور ان کی بھی ایک ایک مثال سنیے. پہلے مثال واحد کی.
گزرنامه اش، گزرنامه اش، گزرنامه ات، گزرنامه ات.
اور اب اسی ضمیر کے ساتھ جمع سنیے.
گزرنامه شان، گزرنامه شان، گزرنامه تان، گزرنامه تان.
عزیز سامعین، آئیے فارسی سیکھیے کے تحت اب تک آپ نے جو کچھ سنا وہ فارسی زبان و ادب کے سیکھنے والوں یا شائقین کے لیے محض ایک اشارہ تھا، اور جو کچھ بیان کیا گیا وہ آپ کے ذوق و شوق کو ابھارنے اور بڑھانے کے لیے ہماری ایک چھوٹی سی کوشش تھی. امید ہے کہ ہم اپنی اس کوشش میں کامیاب رہے ہوں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اس پروگرام میں کتنی دلچسپی لی ہے. چنانچہ کچھ سوالات ہم آپ کو نوٹ کرا رہے ہیں، آپ انہیں بغور سنیے اور نوٹ کیجئے، اور پہلی فرصت میں ہمیں ان کے جوابات بذریعے ڈاک ارسال کیجئے. البتہ اس سلسلے میں ایک یادآوری کرا دیں کہ جوابات کے ہمراہ کوئی اور چیز ہمیں ہرگز تحریر نہ کیجئے. جی، پہلا سوال ہے، فارسی زبان میں حروف تہجی کو کیا کہتے ہیں؟ فارسی زبان میں حروف تہجی کو کیا کہتے ہیں؟ دوسرا سوال ہے، اردو زبان کے وہ کون سے حروف ہیں جو فارسی میں نہیں بولے جاتے؟ اردو زبان کے وہ کون سے حروف ہیں جو فارسی میں نہیں بولے جاتے؟ اور تیسرا اور آخری سوال یہ ہے، فارسی کے کوئی سے بھی 10 الفاظ اور ان کے معنی لکھیے۔ فارسی کے کوئی سے بھی 10 الفاظ اور ان کے معنی لکھیے۔ سامعین، یہ تین انتہائی آسان سوال ہیں کہ جن کے جوابات آپ ہمیں ایک علیحدہ لفافے میں لکھ بھیجیے۔ جوابات ارسال کرنے والے دوستوں کو پہلے مرحلے میں 3 ابتدائی اسباق کے نوٹ ارسال کیے جائیں گے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔
خدا نگہدار۔
سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے پروگرام آئیے فارسی سیکھے سن رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں پروگرام منارے نور۔ اور اسی پروگرام کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔
منارے نور۔
عزیز سامعین، پروگرام منارہ نور لے کر حاضر خدمت ہیں۔ عباس سید کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں بھی ہم بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے افکار و نظریات میں اسلامی نظریات سے ان کی مکمل وابستگی اور دینی اصولوں پر کسی طرح کا سمجھوتا نہ کرنے کے تناظر میں اپنی گفتگو جاری رکھیں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ سامعین، ہم گزشتہ پروگراموں میں عرض کر چکے ہیں کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اپنے فیصلوں میں قاطع تھے، اور جب فیصلہ کر لیتے تو پوری قاطعیت کے ساتھ اس پر جم جاتے۔ آپ نے اسلامی انقلاب سے پہلے شاہی حکومت کے خلاف جو تحریک شروع کی تھی اس میں کئی نشیب و فراز آئے، آپ کو جیل جانا پڑا، آپ کے حامیوں اور ساتھیوں کو سخت ترین حالات سے گزرنا پڑا، لیکن آپ اپنے اصولی موقف پر قائم رہے۔ آپ کے موقف کے حامی اور شاہی حکومت کے مخالف عوام کو استبدادی شاہی حکومت نے گولیوں، شہادتوں اور جیلوں اور قید خانوں سے ڈرانے کی کوشش کی، لیکن ایران کی انقلابی عوام اپنے قائد اور رہبر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کھڑے رہے، اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ بھی پورے یقین، ایمان اور قاطعیت کے ساتھ شاہی حکومت کے تابڑتوڑ حملوں کے خلاف سیسا پلائی دیوار بنے رہے۔ شاہ کی حکومت کے آخری 2 سالوں میں جب اسلامی انقلاب کی تحریک اپنے عروج پر پہنچ گئی تو شاہی حکومت نے بیرونی طاقتوں کی مدد سے اسلامی انقلاب کو کچلنے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا۔ شاہ نے عالمی اور داخلی دونوں حالات سے استفادہ کرنے کی کوشش کی، لیکن امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں چلنے والی اس تحریک کو قابو کرنے میں شاہ بری طرح ناکام رہا۔ شاہ کی حکومت نے حکومتی امور میں اصلاح کا عمل شروع کر کے عوام کو دھوکہ دینے کی کوشش کی، لیکن ایرانی قیادت میں ایرانی عوام نے حکومت کی سازش کو ناکام بنا دیا۔ شاہ پر امریکی حکومت کی طرف سے بھی اصلاحات لانے کے لیے دباؤ تھا، لیکن امریکی صدر کینیڈی کے قتل کے بعد رضا شاہ پہلوی پر دباؤ کم ہو گیا، لیکن شاہ کے لیے داخلی صورتحال بد سے بدتر ہونا شروع ہو گئی۔ البتہ جب امریکہ میں کارٹر برسر اقتدار آیا تو شاہ کے لیے بیرونی دباؤ کافی کم ہو گیا، جس کے نتیجے میں اس نے داخلی حالات پر قابو پانے کے لیے ظلم و تشدد اور سختیوں میں اضافہ کر دیا۔ ان سختیوں کے باوجود امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اپنے موقف پر ڈٹے رہے، اور انہوں نے نہ صرف شاہ کی تبدیلی بلکہ شاہی نظام کی تبدیلی کے موقف پر کسی طرح کا سمجھوتا کرنے سے انکار کر دیا۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے ایک ساتھی فخر الدین حجازی کہتے ہیں، بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی نے پیرس میں آ کر فیصلہ کن اعلان کیا تھا اور کہا تھا، ہم صرف یہ نہیں کہتے کہ شاہ ضرور چلا جائے بلکہ شاہی نظام کو ہر صورت میں تبدیل ہو جانا چاہیے۔ 1978-1979 میں امام خمینی نے اپنے موقف میں مزید شدت پیدا کی اور ببانگ دوہل کہا کہ ہم شاہی حکومت سے کسی قسم کا سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں، ہم اس نظام کی تبدیلی اور خاتمے کے قائل ہیں اور اس مسئلے میں کسی مذاکرات یا بحث و مباحثے پر یقین نہیں رکھتے۔ لوماؤنڈ نامی معروف میگزین نے امام خمینی کے واضح، شفاف اور قاطعیت پر مبنی موقف کے بارے میں لکھا ہے، آیت اللہ خمینی ایک لاغر چہرے اور بلند ریش کے ساتھ اتنے پر اعتماد اور یقین سے شاہی حکومت کے خاتمے کے بارے بات کرتے کہ سب حیران و متحیر ہو جاتے۔ لوماؤنڈ میگزین کا صحافی لکھتا ہے، میں نے آیت اللہ خمینی کا 2 گھنٹے تک تفصیلی انٹرویو کیا جس میں آپ نے بڑی صراحت کے ساتھ کہا کہ ایران کو شاہ کے شر سے نجات پانی چاہیے۔ صحافی کے بقول، جب میں نے آیت اللہ خمینی کے بیٹے کی وفات کا تذکرہ کیا تو امام خمینی کے چہرے کے نہ تاثرات تبدیل ہوئے نہ ان کی آواز میں کوئی تبدیلی آئی، وہ مکمل یقین، اعتماد، استقامت کے ساتھ اپنے موقف پر روشنی ڈالتے رہے۔ آیت اللہ خمینی اپنے الفاظ سے زیادہ اپنی آنکھوں کے ذریعے اپنا پیغام دوسروں تک منتقل کر رہے تھے، آپ کی نگاہ میں ایک عجیب طاقت تھی، وہ نافذ تھی اور انتہائی مؤثر بھی۔ لوماؤنڈ کے صحافی آخر میں لکھتے ہیں، میں انٹرویو کے اختتام پر اس نتیجے پر پہنچا کہ آیت اللہ کا عزم بالجزم ہے اور انہیں اپنے ہدف تک پہنچنے کا یقین ہے اور وہ اپنے اصولی موقف کے حوالے سے کسی طرح کا سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں، وہ شاہ کے خلاف اپنی تحریک کو نتیجے تک پہنچانے میں کامیاب رہیں گے۔ عزیز سامعین، استبدادی حکومت مخالفین کو اپنے موقف سے منحرف کرنے کے لیے پینترے بدل بدل کر حملے کرتی ہیں۔ شاہ ایران کی ڈکٹیٹر حکومت نے بھی انقلابی تحریک کے خلاف لالچ، دھمکی اور مکر و فریب ہر حربہ استعمال کیا، لیکن امام خمینی کی بصیرت، دور اندیشی اور اپنے ہدف پر یقین شاہی حکومت کی تمام سازشوں کو ناکام بنانے میں مؤثر رہا۔ آیت اللہ صدوقی ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، شاہی حکومت کے چند کارندے میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ امام خمینی سے کہیں کہ شاہی حکومت اس بات پر تیار ہے کہ تمام تر حکومتی معاملات امام خمینی کے سپرد کر دے، لیکن امام خمینی صرف اس بات کی اجازت دے دیں کہ حکومتی امور بے شک ان کے پاس ہوں لیکن شاہ اپنی جگہ اور منصب پر باقی رہے۔ ایک وفد یہ تجویز لے کر پیرس میں امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچا اور کہا، ہمیں پتہ ہے کہ آپ اس تجویز کو نہیں مانیں گے، لیکن ہم آپ کے گوش گزار کرنا چاہتے ہیں کہ شاہی حکومت نے پیغام بھیجا ہے کہ وہ تمام حکومتی امور آپ کے سپرد کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ شاہ کو اپنے منصب پر براہ نام ہی صحیح رہنے دیں۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے یہ پیغام سن کر فرمایا، یہ شیطان ہے اور شیطان کو بھی ان سے سبق حاصل کرنا چاہیے، ایران میں جو بے مثال تحریک شروع ہوئی ہے یہ اس تحریک کو شکست دینا چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح یہ تحریک ٹھنڈی پڑ جائے، اگر یہ تحریک ایک بار ٹھنڈی پڑ گئی تو اس کو دوبارہ اس سطح پر ہرگز نہیں لایا جا سکتا، شاہی حکومت اس ہتھ کنڈے سے اس تحریک کو کمزور کرنا چاہتی ہے تاکہ جب یہ کمزور ہو جائے تو دوبارہ پہلے والی صورتحال کو واپس لے آئیں، اور یقین کر لو تب یہ شاہی حکومت اس سے بڑھ کر اس تحریک کو نابود کرنے کی کوشش کرے گی۔ سامعین، جب اسلامی انقلاب کی تحریک اپنے عروج پر تھی اور ملک افراتفری کا شکار تھا تو بعض انقلابی قائدین نے اس اندیشے کے پیش نظر کہ ملک میں داخلی جنگ اپنے عروج کو نہ پہنچ جائے اور ملک تباہی کے دہانے پر نہ چلا جائے، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جا کر یہ معاملہ پیش کیا تو امام خمینی نے ان کا حوصلہ بڑھایا اور ان کو امید دلائی کہ کامیابی انتہائی نزدیک ہے۔ جب امام خمینی کو بتایا گیا کہ فوج، پولیس، انٹیلیجنس ادارے اور تمام حکومتی وسائل اور امکانات انقلابیوں کو کچلنے میں مصروف ہیں تو امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، مجھے خدا پر مکمل اطمینان و یقین ہے۔ عزیز سامعین، شاہ ایران کی حکومت کے آخری وزیر اعظم شاہ پور بختیار کے دور میں جب انقلابی تحریک اپنے پورے عروج پر تھی اور شاہ کی طرف سے بظاہر اپنے مخالف شاہ پور کو وزیر اعظم بنانا اپوزیشن کو تقسیم کرنا تھا، لیکن یہاں بھی امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی الہی بصیرت کام آئی اور آپ نے شاہ اور اس کے حامیوں کی سازش کو ناکام بنا دیا اور امام خمینی شاہی نظام کے خاتمے کے موقف سے ایک قدم بھی پیچھے نہ ہٹے۔ شاہ پور بختیار کا حامی ایک وفد امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے پیرس میں ملنے گیا۔ اس وفد کے اراکین نے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ شاہ پور بختیار آپ سے ملنا چاہتا ہے، تو آپ نے فرمایا میں صرف اس صورت میں اس سے ملوں گا اگر وہ وزارت عظمیٰ سے مستعفی ہونے کا اعلان کر دے۔ شاہی حکومت نے امام خمینی کی اس تحریک کو ختم کرنے کے لیے کئی ہتھ کنڈے استعمال کیے، جن میں بعض بڑی بڑی شخصیات کو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کروانے کی کوششیں بھی شامل تھیں، لیکن آپ نے اپنے اصولی موقف سے پیچھے ہٹنے سے ہمیشہ انکار کیا۔ مصر کے انور سادات نے مصر کے علماء کے ایک اعلیٰ سطحی وفد کے ذریعے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو شاہ کے خلاف تحریک روکنے کے لیے بھیجنے کا اعلان کیا، لیکن آپ نے اس وفد سے ملنے سے گریز کیا۔ اردن کے بادشاہ شاہ حسین کی بہن نے بھی پیرس میں آ کر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کی خواہش کی، لیکن امام خمینی نے اس ملاقات سے بھی انکار کیا۔ امام خمینی کا اپنے اصولی موقف پر ڈٹنا اور سمجھوتا نہ کرنا اس بات کا باعث بنا کہ تہران اور دیگر شہروں میں لاکھوں ایرانی عوام نے امام خمینی کی قیادت میں شاہ کے خلاف اپنی تحریک جاری رکھی اور بالآخر 11 فروری 1979 کو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے چاہنے والوں کو انقلاب کی کامیابی کی صورت میں فتح و نصرت نصیب ہوئی۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی آج کا پروگرام بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ Thank you.